بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشر. Etiquettes of social life. The etiquettes of the host. The host should not insist that the guest eats. This is contrary to the well-being of the host. Meaning that one may ask, and he may ask more than once. Sometimes it happens you ask once, but because the guest is not so comfortable. But when it's clear that the guest doesn't want to eat, maybe he already has a full stomach. Maybe he doesn't have the time. He knows that if I start eating here, I won't get where I need to get. Maybe his food is arranged elsewhere. Or many other reasons there can be. Then it is against the etiquettes for the host to insist on the guest eating. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں اور سورة الزمر میں بنیادی مضمون جس کا تذکرہ بار بار مختلف طریقوں سے اس صورت میں آتا ہے وہ ہے جزا اور سزا, کہ آپ اچھا کریں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی, اور آپ برا کریں گے تو آپ کو اس کا سزا ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں, اور بار بار الگ طریقوں سے یہ آتا ہے. لیکن یہاں بیچ میں ایک دوسرا مضمون آ گیا, اور اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ ایک بات سمجھ لیجئے, وہ یہ کہ انسان کی فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی, اور انسان کی فطرت میں بعض خصوصیات ہیں. ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اچھائی اور مفید چیزیں چاہتا ہے, یہ خصوصیت ہے. اسی لیے وہ مال چاہتا ہے کہ یہ میرے لیے مفید چیز ہے, روزی چاہتا ہے کہ یہ مفید چیز ہے, گھر چاہتا ہے یعنی میرے لیے مفید چیز ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہ پر جنت کا تذکرہ فرمایا, اور دنیا میں بھی اللہ کی نصرت وغیرہ جو ملتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا. یہ ایک خصوصیت ہے انسان کی فطرت میں. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دفع مضر, کہ وہ اپنے آپ کو حتی الامکان نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی کو سامنے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ جہنم کو بھی بیان فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جہنم کو تفصیل سے بیان فرمانا خود ایک نعمت ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمیں ڈرانا ہے, نہیں, ہمیں اسی لیے ڈرانا ہے تاکہ ہم اچھے اعمال کریں اور اسے بچے. تو یہ دو خصوصیت ہے. لیکن ایک تیسری خصوصیت بھی ہے انسان کی فطرت میں. وہ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ فلاں شخص کا میرے اوپر احسان ہے, فلاں نے میرے اوپر احسان کیا, تو شریف انسان جو ہے وہ اس احسان کا بدلہ دینے کی اور چکانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے. احساس ہوتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر احسان کیا اور شریف انسان ہے, فطرت ٹھیک ہے, تو اس کو اس کے لیے محبت ہوگی, اس کے لیے جگہ ہوگی. اس معلوم ہو جائے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو وہ آؤٹ آف دا وے جائے گا, اپنے کام آگے پیچھے کرے گا اس کی مدد کرنے کے لیے. کوئی اور یہ کام کے لیے مدد مانگتا تو انسان کہتے تھے کہ نہیں مشکل یار کوئی عذر بنا, لیکن فلاں شخص نے کہا تو انسان سوچا کہ نہیں اگرچہ میرے لیے مشکل ہے لیکن اس کا میرے اوپر احسان ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. اب ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں اتنا کسی کے نہیں ہے, بلکہ کوئی اور بھی احسان کرتا ہے ہمارے اوپر تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے. ماں باپ احسان کرتے ہیں بچے پر تو وہ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے. تو قرآن میں ایک بہت ہی اہم مضمون, شاید ہی قرآن کا کوئی جز ہوگا جو اس سے خالی ہوگا, بلکہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کا کوئی جز نہیں ہے جو اس سے خالی ہے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں کو بیان فرمانا. اور علماء نے بہترین طریقے سے سمجھایا جس کا آگے ذکر آئے گا کہ بندے کا اللہ سے تعلق دو قسم کے ہے. ایک تعلق تو یہ ہے کہ ہم بندے ہیں, غلام ہیں, سلیوز ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بادشاہ ہے. یہ ایک تعلق ہے, اور اس تعلق کے نتیجے میں انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے. جس طرح عام آدمی کا بادشاہ کے لیے ایک قسم کی عظمت ہوتی ہے, عظمت ہونی چاہیے, اور عظمت کے نتیجے میں خوف بھی پیدا ہوتا ہے کہ بہت طاقتور ہے, مجھے سزا دے سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن انسان کا اللہ سے تعلق کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو بد قسمتی سے ہم اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں, تو وہ پہلو ہماری زندگی میں کسی بھی درجے میں نمایاں نہیں ہوتا ہے. وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب ہے اور بندہ محب ہے. اللہ تعالیٰ محبوب ہے اور بندہ اللہ کی محبت کرنے والا ہے. وہ تعلق کا دوسرا پہلو ہے. اور تعلق کا یہ دوسرا پہلو کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہمارے اوپر ان گنت احسانات ہیں. تو ایک احسان کوئی ہمارے اوپر کرتا ہے, اس کے نتیجے میں دل میں اس کے لیے تھوڑی محبت پیدا ہو جاتی ہے. تو ان گنت احسان جو کرتا ہے اس کے نتیجے میں دل میں محبت ہونی چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم ان احسانات پر غور نہیں کرتے. قرآن کا مزاج دیکھو. قرآن جو ہے ایک مختصر کتاب ہے. ایک مختصر کتاب سے مراد اگر پورے دین کو لیا جائے کہ دین کتنا مفصل ہے, صرف نماز کو لے لو کہ نماز کے کتنے احکام ہیں. آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ کو درجنوں صفحات ملیں گے صرف نماز پر, اور یہ تو دین کا ایک عمل ہے. تو دین تو بہت ہی مفصل اور بہت لمبا ہے. اس کے بنسبت تو قرآن ایک چھوٹی سی کتاب ہے. تو قرآن میں بہت چن چن کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مضامین درج کیے. پھر پورا دین ہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز قرآن میں آ سکتی تھی, ظاہر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح بھی کر سکتے تھے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے, تو اسی کے احکام کا قرآن میں بہت مفصل طریقے سے بیان. یہ چلو دین کے پانچ بہت اہم اعمال ہیں, چار بہت اہم اعمال ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, انہی کے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس مختصر قرآن میں ایک بہت اہم مضمون جو بار بار آتا ہے وہ یہی مضمون کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فلاں احسان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فلاں احسان ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا تمہارے لیے, وہ کیا تمہارے لیے, تمہیں اس طرح پیدا کیا.
اسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ہدایت پر آنے کے لیے اور ہدایت کو بڑھانے کے لیے یہ ایک بہت اہم عمل ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرنا آدمی کو وقتاً فوقتاً کرنا چاہیے. ہفتے میں ایک مرتبہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ نکال لیں اور کسی بھی نعمت پر غور کرے, اور غور کرے گا تو خود اس کو حیرت ہوگی. آج ہی مثال کے طور پر عرض کر دوں, آج ہی میں غور کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو پاؤ دیے ہیں جس سے ہم چلتے ہیں نعمت ہے, لیکن ہم غور نہیں کرتے. غور کرے تو تھوڑی بھی 2-3 منٹ غور کرنے سے آدمی کو کھلے گا کہ کتنی عجیب نعمت ہے. پہلی بات, ان پاؤ سے آدمی چلتا ہے, لیکن چلنے کا کام جو ہے وہ خود بخود سیکھ جاتا ہے. بچہ جو ہے کسی کو سکھانا نہیں پڑتا ہے کہ اس طرح ایک پاؤ آگے کرو پھر دوسرا پاؤ کرو, خود بخود سیکھ جاتا ہے, سیلف لرن. پھر اس کے بعد پوری زندگی بھر بچہ نیچے کبھی نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس طرح ایک پاؤ آگے رہا دکھ رہا, پھر آٹومیٹک پورا چلتا ہے, آٹومیٹک پورا چلتا ہے. ہاں جب چل رہا ہے اور بیچ میں نیچے کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ گرے گا تو خود بخود نیچے دیکھ لیتا. پھر یہ پاؤ ایسے ہے کہ کسی بھی قسم کی زمین ہو, سخت زمین ہو نرم زمین ہو, یہ اس پر چل سکتے ہیں اور خود بخود آدمی اپنے چلنے کا انداز ایڈجسٹ کرتا ہے. کبھی چلنے میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے ایک قدم سے دوسرے قدم, لیکن زمین بدل گئی تو کم کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نرم زمین پر چل سکتا ہے, سخت زمین آ گئی تو بہت جلدی پاؤں درد کرنے لگتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. حالانکہ آپ دوسرے آدمی کے بنائے ہوئے طریقے کو دیکھیں, کسی کے پاؤں کے پاس پاؤں نہیں ہو تو ویل چیئر استعمال کرتے ہیں. اب ویل چیئر سپاٹ زمین ہو تو بہت آسانی سے تھوڑا ہل آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے, تھوڑا رف ہو جاتا ہے تو کبھی چلنا بھی بند کر دیتا ہے. پھر یہ پاؤ پوری زندگی سوائے اللہ کی حکمت سے کبھی بڑھاپے میں کبھی کمزور ہو جاتے ہیں, وہ بھی اس لیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اس شخص کے درجات کو جنت میں بلند کرے, اس مقصد سے ہوتے ہیں. ورنہ پوری زندگی چلتے ہیں, گاڑی کے ٹائر تو سال میں کبھی ہر ٹائر کو بدلنا پڑتا ہے, اور یہ پاؤ پورے, اور بلکہ ان پاؤں میں اگر کوئی چوٹ لگ جائے ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ خود بخود بہتر ہونے لگتا ہے. ڈاکٹر کو صرف ونڈا کرتا ہے کہ اس کو صحیح جگہ میں رکھنے کے لیے کوئی پلاسٹر اس پر لگا دو, خود بخود بہتر ہو جائے گا. تو یہ تو میں مثال کے طور عرض کر رہا ہوں کہ اتنی اتنی قیمتی نعمتیں ہیں, لیکن ہم چونکہ غور نہیں کرتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت بڑھتی نہیں ہے. اگر ہم غور کرتے تو دل میں اللہ کی محبت بڑھتی, اور جب کسی کے لیے محبت بڑھتی ہے تو خود بخود آدمی اس کی بات مانتا ہے. اسی لیے قرآن میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے. تو خیر یہاں چند نعمتوں کا ذکر ہے, لیکن چونکہ تفصیل کے ساتھ وہ گزشتہ درس میں بیان کیے گئے تو یہاں ہم بیان نہیں کریں گے. یہاں تو صرف آیت, اس آیت کے جو آخری جملے ہیں وہ باقی رہ گئے گزشتہ درس سے, تو وہ ہم بیان کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی چند نعمتیں بیان فرمائی, انسان کو کس طرح پیدا کیا وغیرہ, انسان کے لیے مختلف قسم کے جانور حیوان مہیا فرمایا, یہ سب بیان کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 جملے فرمائے. پہلا جملہ فرمایا ذالکم اللہ ربکم, اور دوسرا جملہ لہ الملک. ذالکم اللہ ربکم, یہی اللہ تمہارا رب ہے. رب سے کیا مراد؟ رب کو ہم کبھی انگریزی میں لارڈ سے ترجمہ کرتے, حالانکہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے, یہ بہت ہی دور ہے رب کے. رب کا معنی جو وہ ذات جو کسی چیز کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے, اور ضرورتیں پوری کرتے کرتے اس کی نشو و نما کرتا ہے, اس کو تکمیل تک پہنچاتا ہے. تو ماں باپ کو بھی ایک اعتبار سے رب کہا جا سکتا ہے کہ وہ بچے کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں, جہاں تک جب تک کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے بچے کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب ہے, تو اس میں یہی اشارہ ہے کہ ہر جو ہر ضرورت تمہاری پوری کرتا ہے اس سے محبت ہونی چاہیے. پھر آگے فرمایا لہو الملک, اسی کے لیے بادشاہت ہے. اس کو ذکر فرما کر اپنی عظمت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے, اور جب وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے تو اس کے لیے دل میں عظمت بھی ہونی چاہیے. عظمت اور محبت یہ وہ دو صفتیں ہیں کہ آدمی کے دل میں صحیح معنی میں رچ بس جائے تو پھر خود بخود اطاعت چلتی رہے گی. اور اس ان دو صفات عظمت اور محبت شریعت اور قرآن اور حدیث کے ٹرمینالوجی میں اصطلاحات میں اس کو خشیت کہتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, اسی لیے پھر آگے فرمایا لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ محبت اور عظمت دل میں پیدا ہو جائے گی تو لا الہ الا اللہ کی حقیقت میں دل میں پیدا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ, کوئی معبود سوا نہیں اللہ کے سوا, اس کا مطلب یہ کہ کوئی قابل اطاعت نہیں اللہ کے سوا. تو اس کا تو نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر جگہ اللہ کی اطاعت ہو, تو وہ اس وقت ہوگا جب دل میں عظمت اور محبت ہوگی. اور پھر آگے فرمایا فأنا تصرفوا, تمہیں کس طرف پھیر دیا جا رہا ہے, تمہیں کس طرف پھیر دیا جا رہا ہے, یعنی یہ حق کا راستہ ہے کہ اللہ کی محبت اللہ کی عظمت دل میں آ جائے, اس کے نتیجے میں آدمی ایمان قبول کرے اور پھر اطاعت کرے. اور یہ راستہ اتنا obvious ہے اور اتنا واضح ہے کہ اگر کوئی یہ راستے پر چلے نہیں تو ایسا ہی گویا سمجھا جائے گا کہ کوئی اس کو ہٹا رہا ہے, کسی نے اس کو پکڑ لیا, اس کو روک لیا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے, یہ نہیں فرمایا تم کیوں ہٹ رہے ہو. حالانکہ یہی کوئی بھی اطاعت سے ایمان سے ہٹتا ہے تو اپنی مرضی سے, لیکن یہ ایسا ہی ہے کہ یہاں بیچ میں اگر راستہ ہے اور دونوں طرف پانی ہے جس میں آدمی ڈوب جائے گا, اور کوئی قصدن اس طرف چلنے لگے یا گاڑی چلا کوئی اس طرف گاڑی چلائے, تو ہر شخص یہی سمجھے گا کہ نہیں یہ اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے, گاڑی میں کوئی گڑبڑ ہو گئی, دماغ چل نہیں رہا ہے, کوئی اس کو مجبور کر رہا ہے. اسے کہ یہ اتنا obvious کام ہے کہ سیدھا اس طرف چلنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی یہی فرمائے تمہیں کہاں پھرا جا رہا ہے, کون تمہیں لے جا رہا ہے, یعنی کتنا obvious راستہ ہے, تو اس سے ہٹ رہے تو ایسا ہی ہوگا کہ کوئی تمہیں پھیر رہا ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کرو گے, یا تکفر کا مطلب کفر بھی لے سکتے ہیں اور ناشکری بھی لے سکتے ہیں, دونوں ٹھیک ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم, اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم سے بے نیاز ہے. یعنی یہ سب کچھ ترغیب دینے کے بعد تم ایمان قبول نہیں کرو گے یا ایمان کے بعد اطاعت پر نہیں آؤ گے تو خود کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اللہ ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی ضرورت ہے تمہاری عبادت کی, نہیں, تمہارا فائدہ ہے, یہ سب ترغیب تمہارے لیے ہے. ولا يرضى لعباده الكفر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو, کفر کو. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اور اگر تم شکر کرو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے تمہارے لیے پسند فرماتے ہیں, اس سے راضی ہوتے ہیں. تو یہاں شکر اور ناشکری کے الفاظ آئے, اور شکر کا پہلا حصہ ایمان ہے اور دوسرا حصہ اطاعت ہے, اور ناشکری کا سب سے بڑا حصہ کفر ہے, اور کفر کے بعد نافرمانی, یہ بھی ناشکری ہے. یہ کیسے؟ اس لیے کہ شکر جو ہے, گریٹفلنس ہم انگریزی میں کہتے ہیں, تو ہم جب شکر کا ذکر آتا ہے تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ شکر کا مطلب انسان ہو تو کسی کو تھینک یو کہنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہو تو اللہ کی نعمتوں پر اللہم لک الحمد و لک الشکر وغیرہ کہنا. لیکن یہ شکر کی حقیقت نہیں ہے, یہ شکر کا ایک حصہ ہے, ایک مظاہرہ. شکر کی حقیقت دل میں ایک فیلنگ ہے. دوسرے انداز میں شکر کی حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے آسان مثال سمجھ لیجئے. آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں اور ماہانہ آپ کا وظیفہ 2000 پاؤنڈ ہے, تو مہینے کے آخر میں مان جی نے آپ کو 2000 دے دیے, تھینک یو اگر آپ کہیں گے, لیکن آپ دل میں یہی سمجھیں گے کہ یہ میں اس کا مستحق ہوں, میں ڈیزرونگ ہوں, اس لیے کہ میں نے ایک مہینے کے لیے کام کیا صحیح طریقے سے, اس کے نتیجے میں مجھے ملا. یہ شکر نہیں ہے, میں نے کہ یہ شکر نہیں ہے. آدمی یہ سمجھے کہ میں اس کا مستحق ہوں, اس کو شکر نہیں کہتے. لیکن اس مہینے مینیجر نے وظیفے دینے کا وقت ہے تو مینیجر نے 2000 دے دیا, اور پھر مینیجر نے کہا کہ 1000 میری طرف سے زیادہ لے لو. یہ نہیں کہ آپ نے بہتر کام, ایسے ہی کہہ دیا 1000 میری طرف سے حدیتاً لے لو. اس پر آپ جو تھینک یو کہیں گے اور دل میں جو فیلنگ ہوگا اس کو شکر کہتے ہیں, کہ آدمی نے کسی چیز کا مستحق نہیں ہے, مستحق نہ ہونے کے باوجود اس کو ملا, یہ شکر, یہ جو فیلنگ ہوتا ہے کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا لیکن مجھے ملا, اس کو شکر کہتے ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے دل میں یہ خیال آئے کہ میں ان میں سے کسی بھی چیز کا مستحق نہیں تھا, مفت میں مجھے ملا, ایسا نہیں کہ مجھے اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنی پڑی, مفت میں ملا, اور بہت قیمتی چیز ہے. شکر کوئی معمولی چیز پر نہیں ادا کی جاتی ہے. باس نے آپ کو بلایا اور کہا کہ 5 پاؤنڈ مزید لے لو, تو آپ تھینک یو وغیرہ کہیں گے لیکن دل میں کوئی خاص کیفیت نہیں ہوگی. کوئی باس نے بڑی رقم دی, پھر آپ کے دل میں ایک کیفیت ہوگی. تو شکر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قیمتی چیز ملتی ہے مستحق نہ ہونے کے باوجود. تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو, اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ خیال ہو ہر ہر نعمت کے بارے میں کہ بہت ہی قیمتی ہے. یہ پاؤ کی جو میں نے مثال دی, 1 ملین تو کیا, 1 بلین کے بدلے میں کسی بھی عقل والے انسان کو جس کے پاؤ چل رہے ہیں اس کو کوئی پوچھ لے کہ 1 بلین پاؤنڈ آپ کو دے دوں, اس کے بدلے میں آپ کے پاؤ ہم لے رہے, کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. 1 پاؤ کا بھی کہے تو شاید ہی کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا, بہت ہی قیمتی ہے. اور پھر بالکل مفت میں ملے, ایسا نہیں کہ چلو 20 سال تک تو پاؤ نہیں ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں اللہ کی اطاعت کیسے کرتے ہیں, پھر کچھ دکھا کر کیا تو پھر پاؤ ملتے ہیں. نہیں, بالکل مفت میں. میرے شیخ ابو مرشد حضرت مولانا سلیم دوراد صاحب حفظہ اللہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہر ہر انسان ملینئر اور بلینئر ہے, ہر ہر انسان ملینئر اور بلینئر ہے, اس لیے کہ اس کی بدن ہی دوسری نعمتیں رہنے دو, گھر ہو یا نہ ہو, فیملی ہو یا نہ ہو, پیسے ہو یا نہ ہو, اس کے 5-6 فٹ بدن میں اتنی قیمتی نعمتیں ہیں, اس کی قیمت لگانی جائے تو کوئی قیمت نہیں لگا سکتا ہے. تو یہ شکر کی حقیقت ہے. اب ظاہر ہے کہ شکر کی حقیقت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو مانے گا, تو شکر کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوگا, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اطاعت پیدا ہوگی, تو یہ شکر ہے. اور دوسری طرف کفر, اس کو ناشکری کہتے ہیں, اس لیے کہ آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں تو آپ کیسے یہ فیلنگ اور ایک کیفیت پیدا کریں گے کہ کسی اور کی طرف سے مجھے یہ ملے. اور ایمان قبول کر لیا اس کے بعد نافرمانی ہے تو یہ بھی عمل ناشکری ہے, اگرچہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کسی کتاب میں ایک بہترین مثال دی کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ حرمین شریفین چلے گئے, اپنے انداز میں, اپنے الفاظ میں عرض کر رہا, حسن نے لکھا ہے کہ آپ حرمین شریفین چلے گئے, آپ کو خیال آیا کہ امام صاحب کے لیے کوئی ہدیہ لینا چاہیے, مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, آپ کو ہدیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ نے بہت ڈھونڈا اور بہت ہی توجہ کے ساتھ اور بہت ہی انتخاب کر کے ایک بہترین شال آپ لے آئے, شال, ایک رومال لے آئے کہ امام صاحب کو کام آئے گا. واپس آئے اور آپ نے ہدیہ دیا ہدیتن. امام صاحب نے بہت زبان سے کہا کہ جزاک اللہ, بہت قیمتی ہدیہ ہے اور حرمین شریفین سے بھی ہے مبارک ہے وغیرہ. آپ کو بہت خوشی ہوئی. آپ کو خیال آیا کہ امام صاحب تو ضرور پہنیں گے. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ سر پر تو رومال نہیں ہے. تو آپ کو خیال آیا کہ جمعہ کے دن پہنیں گے. پہلا جمعہ آیا, امام صاحب تو ہے لیکن رومال نہیں ہے. تو خیال آیا کہ دوسرے جمعہ کے پہنیں گے, دوسرا جمعہ کو بھی کچھ نہیں. تو پھر خیال آیا کہ بہت قیمتی رومال تھا, شاید عید کے دن نظر آئے گا. عید کے دن بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن بیچ و بیچ جب بھی امام صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جزاک اللہ بہت قیمتی رومال دیا. تو خیال آیا کہ شاید دوسری عید میں نظر آئے گا. بیچ میں دوسری عید سے پہلے کسی وقت امام صاحب بیمار ہو گئے. تو آپ بغیر عیادت امام صاحب کے گھر چلے گئے. امام صاحب کے گھر چلے گئے اور دروازہ کھلا تو دیکھا کہ وہاں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہاں مات کے طور پر وہ قیمتی رومال بچھایا گیا ہے. تو مفتی صاحب یہ مثال بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو امام صاحب زبان سے کہتے رہے اس کا کوئی اثر دل میں پڑے گا؟ آپ کو ایسا لگے کہ امام صاحب نے میرے ہدیے کا شکر ادا کیا؟ کسی کو نہیں لگے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم زبان سے اللہم لک الحمد و لک شکر, اللہم لک الحمد و لک شکر کہتے رہے, لیکن جو آنکھ دیے گئے اس کو اللہ کے فرما برداری میں استعمال نہ کرے, جو ہاتھ دیے گئے وہ اللہ کے فرما برداری میں استعمال نہ کرے, جو زبان دی گئی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال نہ کرے. یہ ایسا ہی ہے کہ زبان سے تو بہت کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن عملاً تو بالکل الٹا ہے. تو یہ شکر کی حقیقت ہے. تو خیر اسی لیے شکر کو ایمان بھی کہا جا سکتا ہے اور ناشکری کو کبھی کفر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے. جلدی آیت پوری کر لیتے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى, کسی کا بوجھ کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھاتا ہے. کسی کا بوجھ سے مراد کسی کے گناہ کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر شخص کے گناہ کا وبال اسی پر پڑے گا. نہ اللہ کو کوئی نقصان ہے ہماری نافرمانی سے, نہ کسی اور کو کوئی نقصان ہے, ہمارا ہی نقصان ہے. پھر آگے فرمایا ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. اب کیا فرمایا کہ ہر شخص اپنا گناہ اٹھاتا ہے, اس کے بعد فرمایا کہ پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے, یعنی آخرت میں لوٹنا ہے. یعنی ہر شخص اپنا گناہ دنیا میں بھی اٹھاتا ہے, اپنا گناہ لیے پھرتا ہے. اس کا کیا مطلب؟ نظر تو نہیں آتا ہے کسی کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے, ایک تو ایک توبہ کر لیا تو وہ تو پھر گناہ مٹ ہی گیا, لیکن آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر گناہ اس کے سر پر ہے, اور وہ جہاں کہیں جاتا ہے تو گناہ اس کے سر پر رہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں اس کا اثر اس کے ساتھ ضرور رہتا ہے. اس کے نتیجے میں بے برکتی ہوگی, کہیں نقصان ہوگا, کہیں کوئی مصیبت آئے گی. ہاں کبھی فوراً نہیں آئے گی, کبھی بعد میں آئے گی, لیکن آدمی کسی بھی گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ اس کے سر پر دنیا میں رہتا ہے, کسی نہ کسی وقت اس کا ظہور ہوگا. ایک بہت بڑے تابعی گزرے, امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے تابعی اور بہت بڑے محدث ہیں. اپنی عمر ہو جانے کے بعد وہ مالی دشواری میں, فائنینشیل ڈیفیکلٹی میں پڑ گئے. تو کسی کی ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا ہوگا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, کوئی خاص وجہ ہے؟ تو امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جی کوئی وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ 40 سال پہلے, کتنے سال پہلے, 40 سال پہلے کسی مفلس, کسی بانکرپٹ شخص سے میرا گزر ہوا. تو میں نے برے انداز میں کہا کہ اے مفلس آدمی, اے بانکرپٹ آدمی. 40 سال پہلے, اس 40 سال پہلے جو زبان سے جو غلطی ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے. تو گناہ کا نقصان تو دنیا میں بھی آتا ہے. ثم الى ربکم مرجعکم, پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون, وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے, یعنی وہاں بھی جزا سزا ہوگا. انہ علیم بذات الصدور, یقیناً وہ جو کچھ سینے میں ہے اس کو جانتے ہیں, یعنی سب کچھ جانتے ہیں, یہاں تک کہ سب سے جو چھپی ہوئی چیز ہے سینے میں, کوئی برا خیال آئے قصدن, اس کو بھی جانتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله, حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله,